السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ سیاسی مفاہمت کے امکان کو مسترد کیا ہے, اور جنگ کا شکار ووٹروں پر زور دیا ہے کہ وہ آنے والے انتخابات کا بائیکاٹ کریں. طالبان نے الزام لگایا ہے کہ یہ انتخابات ایک جعلی مشق ہے جو امریکہ اور غیر ملکی قابض فوجوں کی ایما پر ہو رہی ہے. بھارت کی سپریم کورٹ نے آج جموں اور کشمیر حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس 8 سالہ بچی کے خاندان کو سیکیورٹی فراہم کرے جسے جنوری میں اغوا کرنے کے بعد ٹارچر اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا. بنگلہ دیش کی حکومت نے میانمار کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ اس نے روہنگیا پناہ گزینوں کے خاندان کو واپس لے لیا ہے. اور شمالی مالی میں اقوام متحدہ کے فوجی کیمپ پر ہفتے کے روز ایک مہلک شدت پسند حملے کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. ایک طرف وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ شام سے اپنے فوجیوں کو جلد واپس بلا لے گا, مگر فرانس کے صدر کا اصرار ہے کہ صدر ٹرمپ شام میں امریکی فوج کو مزید عرصے کے لیے متعین کرنے پر قائل ہو گئے ہیں. اور امریکی عہدیداروں نے اتوار کے دن شام پر اتحادیوں کے میزائل حملوں کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا ہے کہ میزائلوں نے صدر بشار الاسد کے غیر قانونی کیمیاوی ہتھیاروں کی تنصیبات کو نشانہ بنایا. پیر کے روز یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اور پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا, جس میں شام پر امریکہ, فرانس اور برطانیہ کے مشترکہ میزائل حملے کے اثرات کا جائزہ لیا گیا. یہ تھیں شہ سرخیاں, اور ان کی تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. پاکستان میں انسانی حقوق کی ایک غیر جانبدار تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال اب بھی باعث تشویش ہے. سال 2017 سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں HRCP نے کہا ہے کہ ملک میں جبری گمشدگیاں, آزادی اظہار پر قدغن اور مذہبی اقلیتوں کو درپیش خطرات اب بھی انسانی حقوق کے بڑے مسائل ہیں. اس پر تفصیلی بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
جی, انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے سال 2017 کے حوالے سے اپنی رپورٹ کا اجرا اسلام آباد میں کیا. اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں اب بھی انسانی حقوق کی صورتحال کوئی تسلی بخش نہیں ہے, اور ماضی کے برسوں کی طرح اس مرتبہ بھی ان مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے جو انسانی حقوق کے حوالے سے عام لوگوں کو درپیش ہے. خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے, اور اس ساتھ ساتھ پاکستان میں آباد جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی برادریاں ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے, اور ان پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. جبکہ آزادی اظہار کے حوالے سے بھی لوگوں کو آزادی نہیں ہے, جہاں ان کو بعض جگہ پر ریاست کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہیں غیر ریاستی عناصر بھی ایسے افراد کے لیے ایک چیلنج ہے جو کہ اپنے عقیدے یا اپنے مذہب کے مطابق آواز بلند کرنا چاہتے ہیں. یہ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے تجاویز بھی دی گئی ہیں اس رپورٹ میں کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب تک کی جو صورتحال تھی اس کے بارے میں جب بھی HRCP اپنی رپورٹ جاری کرتی ہے تو حکومت کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ اس بارے میں کوئی عملی اقدامات کیے جائیں. اس دفعہ کی رپورٹ جو ہے وہ انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن آسما جہانگیر سے منسوخ کی گئی ہے, ان کے نام کی گئی ہے, کیونکہ آسما جہانگیر کا رواں سال فروری میں ہی انتقال ہو گیا تھا 66 برس کی عمر میں, اور آسما جہانگیر انسانی حقوق کمیشن HRCP کی بانی رہنماؤں میں سے ہیں, اور وہ اس کمیشن کی سربراہ بھی رہ چکی ہیں.
اچھا, غیر مسلم مسیحی برادری بھی کچھ شکایات کر رہی ہے, اور ان کی آواز بھی اب بہت زور و شور سے سامنے آ رہی ہے.
جی, اس کمیشن کی رپورٹ سے ہٹ کر کے جو غیر مسلم برادری ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب کیونکہ انتخابات قریب آ رہے ہیں تو ان کے لیے جو منتخب جو مخصوص نشستیں تھیں پارلیمان میں وہ اب بھی وہی ہیں جو جن کا تعین 1997 میں کیا گیا تھا, اور اس میں اضافہ نہیں کیا گیا, جبکہ 1997 سے اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے, دو دہائیاں تو اب تک ان کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے. اس لیے جب دیگر پارلیمان کی نشستیں بڑھائی جاتی ہیں تو اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ ان کے لیے بھی اس مخصوص نشستوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ ان کی آواز باقاعدہ طور پر پارلیمان کا حصہ بن سکے اور وہ قانون سازی کا حصہ بن سکیں. اس حوالے سے کل اور پھر آنے والے دنوں میں مسیحی برادری اور دیگر جو پاکستان میں آباد اقلیتیں ہیں وہ مزید اپنی آواز بلند کرنے کے لیے مختلف فورمز استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں.
جی ہاں, اقلیتوں کے حقوق کا پورا تحفظ کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق, جن سے ہم خبروں پر گفتگو کر رہے تھے. اور اب کچھ مزید خبریں. طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ سیاسی مفاہمت کے امکان کو مسترد کیا ہے اور جنگ کا شکار ووٹروں پر زور دیا ہے کہ وہ آنے والے انتخابات کا بائیکاٹ کریں. طالبان نے الزام لگایا ہے کہ یہ انتخابات ایک جعلی مشق ہے جو امریکہ اور غیر ملکی قابض فوجوں کی ایما پر ہو رہی ہے. یہ بیان صدر اشرف غنی کی ہفتے کے روز کی اس اپیل کے جواب میں آیا ہے جس میں انہوں نے ایک بار پھر طالبان کو امن بات چیت میں شرکت کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ افغانستان میں 20 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات میں بطور جماعت حصہ لیں. اشرف غنی نے فروری میں یہ غیر مشروط پیشکش کی تھی. ان کے اس اقدام کو ملکی سطح پر اور افغانستان کے بین الاقوامی ساجداروں نے سراہا تھا. بھارت کی سپریم کورٹ نے آج جموں اور کشمیر حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس 8 سالہ بچی کے خاندان کو سیکیورٹی فراہم کرے جسے جنوری میں اغوا کرنے کے بعد ٹارچر اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا, پھر قتل کر دیا گیا تھا. بچی کے والد نے عدالت عظمیٰ کو بتایا تھا کہ ان کے خاندان کو دھمکیوں کا سامنا ہے. اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. بنگلہ دیش کی حکومت نے میانمار کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ اس نے روہنگیا پناہ گزینوں کے خاندان کو واپس لے لیا ہے. بنگلہ دیش کے امداد اور مہاجرین کی واپسی کے کمشنر عبدالکلام نے کہا کہ اس خاندان نے کبھی بنگلہ دیش کی سرحد پار نہیں کی. انہوں نے اتوار کے روز رائٹرز کو بتایا کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے. بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ عبدالزمان خان نے کہا کہ میانمار کا یہ اعلان صرف ایک دھوکہ ہے. انسانی حقوق گروپوں کا بھی کہنا ہے کہ یہ اقدام جھوٹی شہرت حاصل کرنے کی کرتب بازی ہے, کیونکہ واپس لوٹنے والے روہنگیا پناہ گزینوں کی سیکیورٹی خدشات دور نہیں کیے گئے ہیں. اقوام متحدہ کے پناہ گزین گروپ نے جمعے کے روز کہا کہ میانمار میں حالات سازگار اور محفوظ نہیں ہیں. شمالی مالی میں اقوام متحدہ کے فوجی کیمپ پر ہفتے کے روز ایک مہلک شدت پسند حملے کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. اقوام متحدہ کا برکینا فاسو کا ایک امن فوجی ٹمبکٹو پر اس حملے میں ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے, جن میں 7 فرانسیسی فوجی شامل ہیں. ایسوسیٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ 15 حملہ آور ایک جوابی حملے میں ہلاک ہوئے ہیں. اور روس نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ حقائق معلوم کرنے کے اس مشن میں مداخلت نہیں کرے گا جو شامی دارالحکومت کے نزدیک پچھلے ہفتے مبینہ کیمیائی حملے کی تحقیقات کر رہا ہے. کیمیائی ہتھیاروں کے ممانعت کی بین الاقوامی تنظیم نے ایک ٹیم شام بھیجی ہے جو دوما میں ہونے والے حملوں کی تحقیقات کرے گی. تنظیم نے پیر کے روز ہیگ میں صورتحال پر غور کیا. برطانیہ, فرانس اور امریکہ سب کا کہنا ہے کہ بشار الاسد کی فورسز دوما میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی ذمہ دار ہیں. شام اور روس اس الزام سے انکار کرتا ہے. تینوں مغربی اتحادیوں نے ہفتے کے روز مشترکہ فضائی حملے کیے اور شامی کیمیائی پروگرام منسلک تنصیبات کو نشانہ بنایا. امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی نے الزام لگایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کے لیے اخلاقی طور پر نااہل ہیں, اور ان کے بقول بعض ایسے شواہد بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صدر نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے. اتوار کی شب امریکی چینل اے بی سی نیوز پر نشر کیے جانے والے ایک انٹرویو میں ایف بی آئی کے سابق سربراہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے صدر کو ان تمام اقدار کا احترام کرنا اور ان پر کاربند رہنا چاہیے جو امریکہ کی بنیاد ہیں. انہوں نے کہا کہ ان تمام اقدار میں سب سے اہم سچا ہونا ہے جس پر صدر ٹرمپ پورا اترنے کے قابل نہیں ہیں. جیمز کومی نے صدر ٹرمپ کی صدارت کو جنگل کی آگ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ دور امریکہ کی اقدار اور روایات کو بری طرح تباہ کر رہا ہے۔ جیمز کومی ان دنوں اپنی کتاب کی تشہیر میں مصروف ہیں جو رواں ہفتے فروخت کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ان کا اتوار کا انٹرویو بھی کتاب کی تشہیری مہم کا سلسلہ تھا۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی غیر جانبدار تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال اب بھی باعث تشویش ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ایک رپورٹ کے ساتھ محمد اشتیاق۔
پاکستان میں انسانی حقوق کی ایک غیر جانبدار تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی ایچ آر سی پی نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال اب بھی باعث تشویش ہے۔ سال 2017 سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں ایچ آر سی پی نے کہا کہ ملک میں جبری گمشدگیاں، آزادی اظہار پر پابندی اور مذہبی اقلیتوں کو درپیش خطرات اب بھی انسانی حقوق کے بڑے مسائل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2017 میں دہشت گردی کے سبب ہونے والی ہلاکتوں میں تو کمی آئی، لیکن مذہبی اقلیتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں جیسے آسان اہداف پر تشدد میں اضافہ ہوا۔ ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ 2017 میں پاکستان میں توہین مذہب سے متعلق تشدد اور مشتعل ہجوم کے حملوں میں اضافہ ہوا۔ سابق سینیٹر اور سیاستدان فرت اللہ بابر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ایچ آر سی پی کی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مذہبی اقلیتوں سے متعلق صورتحال اچھی نہیں ہے۔
جو پاکستان میں غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے گرد گھیرا عجیب تنگ ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 2014 کا فیصلہ ہے، اس پہ کئی چیزیں ہیں۔ جو اہم چیز تھی اس میں وہ یہ تھی کہ ایک کمیشن فار دا مائنورٹیز ویلفیئر بنایا جائے، وہ نہیں بنا۔ یہ محض قانون سازی سے بھی نہیں ہوگا، یہ ایک سوسائٹل ایشو ہے اور سوسائٹی کو ان لائن پر ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔
انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور ایچ آر سی پی کے ترجمان آئی اے رحمان کہتے ہیں کہ مذہبی اقلیتوں کو غیر ریاستی عناصر کی طرف سے بھی پابندیوں کا سامنا ہے۔
جو لوگوں کے بلیف سے متعلق آزادی اظہار کا مسئلہ ہے وہ سنگین ہو گیا ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کے غیر مسلم شہری ہیں ان کے پابندیاں جو ہیں، ایک تو ایک اسٹیٹ کی پابندیاں ہیں اور ایک سماج کی پابندیاں ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کی پابندیاں ہیں، تو وہ صورتحال جو ہے وہ خاصی تشویشناک ہے۔
ایچ آر سی پی کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان میں انکوائری کمیشن برائے جبری گمشدگیوں کو 2017 میں 868 کیسز موصول ہوئے، جن میں سے کمیشن نے 555 کیسز نمٹائے۔ سابق سینیٹر افرا سیاب خٹک کا کہنا ہے کہ جبری گمشدگیوں میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے ان کے بقول ایسے واقعات ہوتے ہیں۔
انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ نے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے ملک میں اب بھی لوگ زبردستی غائب کیے جاتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اس لیے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔
ایچ آر سی پی کی سال 2017 کی 297 صفحات پر مشتمل رپورٹ انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اور کمیشن کی سابق سربراہ آسما جہانگیر کی کاوشوں کے نام کی گئی ہے۔ آسما جہانگیر فروری 2018 میں 66 برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ رپورٹ میں اٹھائے گئے سوالات کے بارے میں انسانی حقوق کی وفاقی وزارت اور وزیر سمیت حکام سے رابطے کی متعدد کوششیں کی گئیں، لیکن تاحال اس پر حکومت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اسپیشل کورٹ نے آج پیر کو سن 2007 میں ہونے والے مکہ مسجد بلاسٹ کے بارے میں 11 سال بعد فیصلہ سناتے ہوئے سبھی 5 ملزموں کو بری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے میں این آئی اے کے ذریعے پیش کیے گئے ثبوت ناکافی ہیں۔ 18 مئی 2007 کو جمعے کی نماز کے دوران حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں بم کا دھماکہ ہوا تھا، جس میں 9 افراد ہلاک اور 58 زخمی ہو گئے تھے۔ اس بلاسٹ کے لیے دائیں بازو کی ہندو تنظیموں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا۔ نئی دہلی سے اس بارے میں ایک رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔
قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کی ایک خصوصی عدالت نے 11 سال پرانے مکہ مسجد بم دھماکہ معاملے میں سوامی عصیمانند سمیت تمام 5 ملزموں کو ثبوتوں کے فقدان کی بنیاد پر بری کر دیا۔ 18 مئی 2007 کو نماز جمعہ کے وقت حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں ہونے والے بم دھماکے میں 9 افراد ہلاک اور 58 زخمی ہوئے تھے۔ دھماکے کے بعد ہجوم کو کنٹرول کرنے کے دوران پولیس نے فائرنگ کی تھی اور اس میں مزید 5 افراد مارے گئے تھے۔ وکیل دفاع جے پی شرما نے کہا کہ جو الزامات عائد کیے گئے تھے استغاثہ کی جانب سے ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں کیا جا سکا۔ آر ایس ایس اور دیگر ہندو وادی تنظیموں سے وابستہ 10 افراد کو ملزم بنایا گیا تھا۔ 226 گواہوں سے جرح کی گئی اور 411 دستاویزات کی جانچ کی گئی۔ فیصلے کے بعد پرانے شہر میں لوگوں میں زبردست غم و غصہ ہے۔ حیدرآباد کے ایک سینئر تجزیہ کار سید فاضل حسین پرویز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یوں تو عدالت پر سب کو بھروسہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں جن سے عوام کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے۔
جیل میں شیخ سلیم والے نوجوان کے سامنے اس نے اخبار جھڑک دیا تھا کہ ایک لڑکے نے ان کی خدمت کی تھی، مطلب خصوصا بارہ کے اوپر جب خدمت کی تھی تو وہ بہت متاثر ہوئے تھے اسیمانند، اور انہوں نے سڑکی کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ اس کو تمام عبارت میں اس کی تصویر چھایا ہوئی تھی۔ ایسے کئی حقائق ہیں، اس کے باوجود لیک آف ایویڈنس کے نام پر
عصیمانند نے بعد کو مجسٹریٹ کے سامنے بھی اپنا بیان درج کرایا تھا، مگر بعد میں جب بی جے پی اور آر ایس ایس کی جانب سے اظہار ناراضگی کیا گیا تو انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا۔ این آئی اے نے کہا ہے کہ وہ فیصلے کا مطالعہ کرے گی اور اس کے بعد اگلا قدم اٹھائے گی۔ بی جے پی کے ترجمان سمبیت پاترا نے کہا کہ ان کے الفاظ میں سچائی کی جیت ہوئی ہے۔ کانگریس کے ترجمان غلام نبی آزاد نے کہا کہ این آئی اے بی جے پی حکومت کے دباؤ میں کام کر رہی ہے، اس پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ خیال ہے کہ اس سے قبل جب عدالت نے کچھ ملزموں کو رہا کیا تھا تو این آئی اے نے اس کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ اس معاملے میں انصاف نہیں ہوا، ایجنسی نے غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں کی۔ ادھر حیدرآباد میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، سیکورٹی انتظامات کے تحت 3,000 جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس وی ستیہ نارائن نے کہا کہ پولیس کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ایک طرف وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ شام سے اپنے فوجیوں کو جلد واپس بلا لے گا، مگر فرانس کے صدر کا اصرار ہے کہ صدر ٹرمپ شام میں امریکی فوج کو مزید عرصے کے لیے متعین کرنے پر قائل ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا چاوچولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکابی نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکی مشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ صدر واضح کر چکے ہیں کہ شام سے امریکی فوجیوں کی جلد از جلد واپسی ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ داعش کو ہمیشہ کے لیے کچلنا چاہتا ہے اور اس عسکریت پسند گروپ کی واپسی کے تمام راستوں کو مسدود کر دے گا۔ مگر اس سے پیشتر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے ایک ٹیلی ویژن چینل بی ایف ایم پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے صدر ٹرمپ کو قائل کر لیا ہے کہ ابھی شام میں امریکی فوجی متعین رہنے چاہیے۔
Oui, il y a 10 jours, le président Trump disait les États-Unis d'Amérique ont vocation à se désengager de la Syrie.
فرانس کے صدر میکرون کہہ رہے ہیں کہ 10 روز قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو شام سے واپس آ جانا چاہیے، مگر بعد میں ہم نے ان کو قائل کیا کہ ابھی شام میں امریکی فوجیوں کی موجودگی ضروری ہے۔ ہم نے انہیں قائل کیا کہ یہ لازم ہے کہ ہم طویل مدت کے لیے وہاں پر اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھیں۔ ہم نے ان کو اس بات کے لیے بھی رضامند کیا کہ ہمارے فضائی حملے صرف کیمیاوی ہتھیاروں کی تنصیبات تک محدود رہنے چاہیے۔ فرانس کے لیڈر نے کہا کہ اس بات کے شواہد اور ثبوت موجود ہیں کہ شام کی حکومت نے دوما میں زہریلی گیس استعمال کی، اور اس تناظر میں ہمارے میزائل حملوں کی بین الاقوامی برادری نے تائید اور حمایت کی۔ شام کا اتحادی روس بھی اس اقدام میں ان کا شریک تھا۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ انہوں نے روس کے صدر پیوٹن سے بھی اس سلسلے میں بات کی ہے. فرانسیسی صدر نے یہ بھی کہا کہ فرانس نے شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا ہے, مگر اس کے ساتھ اسد کو یہ باور کرانا بھی ضروری تھا کہ اس نے اپنے شہریوں کے خلاف جو کیمیاوی حملہ کیا ہے اس کی اسے سزا ضرور ملنی چاہیے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی عہدیداروں نے اتوار کے روز شام پر اتحادیوں کے میزائل حملوں کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا ہے کہ میزائلوں نے صدر بشار الاسد کے غیر قانونی کیمیاوی ہتھیاروں کی تنصیبات کو نشانہ بنایا. صدر اسد نے دعویٰ کیا کہ یہ حملے جارحانہ کارروائی کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کے اس دعوے کو کچھ حمایت بھی حاصل ہوئی. وائس آف امریکہ کے لیے نامہ نگار سلطسہ ہوک کی رپورٹ, رضی احمد رضوی کی زبانی.
امریکہ اور فرانس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس بات کا ناقابل تردید ثبوت موجود ہے کہ شام کے سرکاری افواج نے دمشق کے قریب باغیوں کے قبضے والے ایک علاقے میں حالیہ حملے کے دوران ممنوع ہتھیار استعمال کیے. اتحادیوں کے مربوط میزائل حملے جمعے کے دن دیر گئے کیے گئے, جس کے دوران ریسرچ اور اسٹوریج کی تنصیبات اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور شہری علاقوں اور وہاں متعین روسی فوجیوں پر یہ میزائل نہیں گرائے گئے. امریکہ, برطانیہ اور فرانس کا کہنا ہے کہ ان حملوں نے کیمیاوی ہتھیاروں کی تیاری میں شام کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا. تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ناقدین کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ کے حملے سے بات نہیں بنے گی. امریکی عہدیداروں نے اس کارروائی کی اتوار کے دن حمایت کی. محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نووٹ کے الفاظ,
We have a responsibility as a world to attack and stop what Syria is doing. And so the United States,
ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ عالمی بنیاد پر شام کو اس کام سے روکیں جو وہ کر رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر تین تنصیبات پر حملہ کیا جہاں کیمیاوی ہتھیار ذخیرہ کیے گئے تھے اور ان کا تجربہ کیا گیا تھا. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکبی سینڈرز کہتی ہیں,
They went out to destroy critical chemical weapons infrastructure in Syria, and they did exactly that. And they also sent
اتحادیوں نے شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے اہم ڈھانچوں کو تباہ کرنے کے لیے نشانہ بنایا, اور انہوں نے بالکل وہی کام کیا, اور انہوں نے شام, روس اور ایران کو ایک زبردست پیغام دیا کہ جب کبھی بھی صدر کو سرخ لکیر محسوس ہوئی وہ اس کا نفاذ کریں گے. ترجمان نے مزید کہا کہ ٹرمپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ علاقے میں ایران کے اثر و رسوخ کو ایک دائرے میں رکھا جائے اور کیمیاوی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکا جائے. شام اور اس کے اتحادی روس نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس مہینے کے شروع میں دمشق کے باہر باغیوں کے قبضے والے علاقے میں سرکاری حملے کے دوران زہریلی گیس کا استعمال کیا گیا تھا. شام کے صدر بشار الاسد نے اس میزائل حملے کو جارحیت کی کارروائی قرار دیا ہے. عرب دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی ایسا ہی رد عمل دیکھنے میں آیا. یورپ میں بعض اپوزیشن پارٹیوں نے بھی اس مشن کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھائے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکی افواج اس وقت تک شام میں رہیں گی جب تک کہ اسلامک اسٹیٹ, کیمیاوی ہتھیار اور ایران کے خطرے کو ختم نہیں کر دیا جاتا. تاہم عہدیداروں نے یہ بات صاف طور پر کہی کہ اسد کو اقتدار سے ہٹانا مقصد نہیں ہے. رضی احمد رضوی, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
پیر کے روز یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اور پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا جس میں شام پر امریکہ, فرانس اور برطانیہ کے مشترکہ میزائل حملے کے اثرات کا جائزہ لیا گیا. لیزا برائن کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
لکسمبرگ میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا جبکہ پیرس میں فرانس کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا. ان دونوں اجلاسوں میں شام کی کیمیاوی تنصیبات پر تینوں اتحادی ملکوں کے فضائی حملے کے نتائج اور عواقب کا جائزہ لیا گیا۔ فرانس میں حزب مخالف کے کئی ممتاز لیڈروں نے اس حملے پر سخت تنقید کی ہے، تاہم پارلیمنٹ کے اجلاس میں اس پر صرف بحث کی گئی، اور اس بحث میں فرانسیسی صدر کی جماعت نے اس حملے کی حمایت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اتوار کی رات کو ایک فرانسیسی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے مسٹر میکرون نے کہا،
Nous avons la pleine légitimité internationale pour intervenir dans ce cadre.
فرانس کے صدر کہہ رہے ہیں کہ انسانی بنیادوں پر شام میں مداخلت کے لیے اس حملے کا مکمل طور سے بین الاقوامی جواز موجود تھا، یہ جنگی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک طرح کا رد عمل تھا۔ فرانس کے پاس اس بات کا مکمل ثبوت ہے کہ شام کی حکومت نے اپنے شہریوں پر زہریلا کیمیاوی حملہ کیا، تاہم فرانس نے صدر اسد کی حکومت کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے یہ بھی کہا کہ شامی حکومت کے اس کیمیاوی حملے میں روس بھی شریک کار تھا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ اس مسئلے پر بات کرنا بھی اہمیت کا حامل ہے، ہمیں روس، ترکی اور ایران کے ساتھ مل کر اس بحران کے سیاسی حل کے لیے کام کرنا ہوگا۔ فرانس کے صدر اور امریکہ کے صدر کے درمیان اگلے ہفتے واشنگٹن میں ملاقات ہونے والی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کی قومی اسمبلی میں انسانی حقوق کے پینل نے لاپتہ افراد کی صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
مسلم اکثریتی آبادی والے ملک پاکستان میں غیر مسلم بھی ایک بڑی تعداد میں آباد ہیں، جنہیں آئین کے تحت تو مساوی شہری کے حقوق حاصل ہیں، لیکن عملی طور پر یہ برادریاں مختلف شعبوں میں امتیازی سلوک کا شکوہ کرتی نظر آتی ہیں۔ ایک ایسے وقت جب چند ماہ بعد ہی ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، پاکستان میں آباد مسیحی برادری کے بعض سرکردہ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 70 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اقلیتوں کو پارلیمانی سیاست میں جائز نمائندگی نہیں دی گئی، اور ان کے بقول اب وقت ہے کہ اس امتیاز کا خاتمہ کیا جائے۔ اس وقت سینٹ، قومی و صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلم آبادی کے لیے نشستیں مخصوص ہیں، جن پر ہر پارلیمانی جماعت ایک تناسب کے ساتھ اقلیتی برادری کے لوگوں کو ایوان میں آنے کا موقع فراہم کرتی ہے، لیکن اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو گزشتہ 21 سالوں میں جہاں ایوان کی دیگر نشستوں میں اضافہ ہوا، وہاں اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ 1997 میں جب ملک کی آبادی تقریباً 12,90,00,000 تھی تو قومی اسمبلی کا ایوان 217 نشستوں پر مشتمل تھا، جس میں 202 عام نشستیں جن پر امیدوار انتخاب میں کامیاب ہو کر رکن بنتا تھا، جبکہ 5 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص تھیں اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں کی تعداد 10 تھی۔ سن 2002 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کی کل نشستوں کو بڑھا کر 342 کر دیا گیا، جس میں 272 عام نشستیں تھیں، جبکہ خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کو بڑھا کر 60 کر دیا گیا، لیکن اقلیتوں کے لیے نشستوں کی تعداد 10 ہی رہنے دی گئی، اور یہی کچھ آخری انتخابات یعنی سن 2013 میں بھی ہوا۔ مسیحی برادری کے ایک سرگرم کارکن اور پاکستان انٹر فیتھ لیگ نامی تنظیم کے سربراہ ساجد اسحاق اس پر یہ سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ کیا ملک میں اقلیتی آبادی کی تعداد نہیں بڑھی جو ان کے لیے پارلیمان میں نشستوں کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ جب اقلیتوں کو حقوق دینے کی بات کی جاتی ہے تو انہیں پارلیمان میں نمائندگی کا جو حق حاصل ہونا چاہیے اس پر توجہ نہیں دی جاتی، اور اس میں ان کے بقول ملک کی سیاسی جماعتوں کی کوتاہی ہے جو صرف اپنی مرضی سے مخصوص نشستوں پر ایسے اقلیتی نمائندوں کو ایوان میں لے آتی ہیں جو ان غیر مسلم برادریوں کے منتخب کردہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے مسائل کے حل کے لیے خاطر خواہ سرگرمی نہیں دکھاتے۔
ہمارا مطالبہ یہ رہا کہ جب دوسری پاپولیشن بڑی ہے تو کیا جو پاکستان میں بستے نان مسلمز ہیں ان کی پاپولیشن میں اضافہ نہیں ہوا؟ کیا انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دیں یا ان کی اولاد ہونا بند ہو گئی؟ تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر بھی ہمارے خلاف ایک سازش ہوئی نان مسلمز کے خلاف۔ پاپولیشن جب بڑھ رہی ہے تو مائنورٹیز کی سیٹس بھی بڑھنی چاہیے۔
ساجد اسحاق نے کہا کہ ان کی برادری یہ پرزور مطالبہ کر رہی ہے، اور منگل کو اسلام آباد میں مسیحی برادری کے ملک بھر سے کئی ایک مذہبی و سیاسی رہنماؤں کے ساتھ وہ ایک پریس کانفرنس میں اس مطالبے کو تفصیل سے اجاگر کریں گے۔
We don't need selection, we want elections. ہمارا جو حق ہے ووٹ کا حق وہ ہمیں واپس دے۔ ہم اس الیکشن سے پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دونوں چیزیں بحال کریں، الیکشنز کروائیں نان مسلمز کا، کیونکہ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، آپ ان کے بہاف پر فیصلہ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری سیٹس میں انکریز کیا جائے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے اقلیتی رکن قومی اسمبلی خلیل جارج گو کے اقتدار کے ایوان میں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ بھی ایسا مطالبہ دہراتے نظر آئے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ دیرینہ اور جائز مطالبہ ہے جس کے لیے انہوں نے متعلقہ کمیٹیوں میں بھی بات کی, لیکن تاحال اس پر کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی.
الیکشن ریفارم میں جو کمیٹی بنی تھی اس میں بھی میں گیا اور میں نے کہا کہ جی اس کو آپ دیکھیں اور یہ بڑی اس طرح زیادتی ہے, لیکن یہ کہ اس پر ابھی سچی بات تو یہ کہ اس پر کوئی عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا.
ساجد اسحاق نے بتایا کہ اس وقت صرف سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں میں اقلیتوں کو تقریباً 5-5% نمائندگی حاصل ہے, جبکہ خیبر پختونخوا کے علاوہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں یہ تناسب صرف 2-2% ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں انسانی حقوق کے پینل نے لاپتہ افراد کی صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. لاپتہ افراد سے متعلق کمیشن کے سربراہ پیر کے روز اس پینل کے سامنے پیش ہوئے تھے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے ناصر محمود کی.
پاکستان میں لاپتہ افراد کے معاملے کی تحقیقات کے لیے قائم کمیشن کے سربراہ نے قانون سازوں کو بتایا کہ کمیشن میں رپورٹ ہونے والے 4,929 کیسز میں سے 1,710 کی تحقیقات جاری ہیں, جبکہ دیگر نپٹائے جا چکے ہیں. پیر کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں کمیشن کے سربراہ جاوید اقبال نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ برائے لاپتہ افراد کی جانب سے 723 کیسز رپورٹ کیے گئے تھے, جن میں سے اب تک 505 کو نمٹایا جا چکا ہے. اجلاس میں قانون ساز نے جاوید اقبال سے دریافت کیا کہ حال ہی میں پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے شروع ہونے والی تحریک میں بھی لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ شد و مد سے کیا جا رہا ہے, تو آیا کمیشن اس بابت بھی کچھ کر رہا ہے؟ اس پر کمیشن کے سربراہ کا کہنا تھا کہ وہ اس تحریک کے رہنما منظور پشتین سے رابطہ کریں گے. کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرنے والی رکن قومی اسمبلی زہرا ودود فاطمی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ کمیشن نے جو باتیں پیر کو قانون سازوں کو بتائیں ان میں کوئی نئی معلومات نہیں تھی اور اس بابت ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے.
ہمارا ان سے سوال یہ تھا کہ یہ جو سالو آپ نے کیا ہے, what do you mean by آپ نے سالو کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا تھا, so there are no more missing persons. ہمیں بینگ ان دا ہیومن رائٹ کمیٹی, ہمارا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ وہ انسان مل گیا ہے تو دیٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری. ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے تھا کہ بھائی آخر ان کو مسنگ ہوئے کیسے, کون لے کے گیا تھا, کدھر گئے تھے. لیکن اگر کسی نے ان کو اغوا کیا ہے اور لے کے گئے تو اس کا اگر ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو یہ مجھے بتائیے کہ ایون بینگ اے پارلیمنٹیرین اور ایون بینگ اینی تھنگ آپ اس کے خلاف کیسے آواز اٹھائیں.
جاوید اقبال نے اجلاس میں اس بات کا اعتراف کیا کہ بازیاب ہونے والے اکثر لوگ کمیشن کے سامنے اپنی روداد سنانے سے گریز کرتے ہیں. پاکستان میں جبری گمشدگی کا معاملہ نیا نہیں اور اس پر پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بھی تنقید کا سامنا رہا ہے. حال ہی میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں بھی پاکستان سے مطالبہ کر چکی ہیں کہ وہ لاپتہ افراد کے معاملے کو سنجیدگی سے حل کرے اور ان واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. رکن قومی اسمبلی زہرا فاطمی کا کہنا تھا کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں, لیکن ان کے بقول بدقسمتی سے ان پر مؤثر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور دہشت گردی کے خلاف جو عدالت بنائی گئی ہے اس کے فیصلے کے بارے میں یہ رپورٹ.
استغاثہ کی درخواست پر اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف مقدمات کو داخل دفتر کر دیا ہے. اس سے قبل عدالت کی طرف سے خادم رضوی کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے تھے, لیکن جب اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پیر کو فیض آباد دھرنے کے دوران تحریک لبیک کے قائد خادم حسین رضوی اور دیگر قائدین کے خلاف درج کیے جانے والے مقدمات کی سماعت کی تو اسلام آباد پولیس نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ مقدمات کی نئے سرے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں جن کے مکمل ہونے کے بعد دوبارہ چالان جمع کرایا جائے گا۔ استغاثہ نے عدالت سے استدعا کی کہ نیا چالان جمع کرائے جانے تک کیس کی سماعت نہ کی جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے فیض آباد معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر 12 اپریل کو ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا جس کے باعث کئی اہم شہروں میں ٹریفک معطل ہو گئی۔ تاہم لاہور میں صوبائی اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ ختم نبوت کے حلف نامے میں متنازع ترمیم کے خلاف اسلام آباد کے معروف فیض آباد انٹرچینج پر خادم رضوی نے اپنے حامیوں کے ہمراہ نومبر 2017 میں لگ بھگ 3 ہفتوں تک دھرنا دیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی سپریم کورٹ نے آج جموں اور کشمیر حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس 8 سالہ بچی کے خاندان کو سیکیورٹی فراہم کرے جسے جنوری میں اغوا کرنے کے بعد ٹارچر اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ بچی کے والد نے عدالت عظمیٰ کو بتایا تھا کہ ان کے خاندان کو دھمکیوں کا سامنا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
سپریم کورٹ نے کٹھوا کی 8 سالہ بچی کے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ سپریم کورٹ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ کٹھوا کی 8 سالہ بچی کے اہل خانہ اور ان کے وکیل کو تحفظ فراہم کرے۔ وہ یہ بھی بتائے کہ کیا اس معاملے کو سماعت کے لیے چنڈی گڑھ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ 8 سالہ آصفہ کو جنوری میں اغوا کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ایک ہفتے تک اجتماعی جنسی زیادتی کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس واقعہ پر پورے ملک میں زبردست غم و غصہ ہے اور مظاہروں کی لہر چل پڑی ہے۔ بچی کے والد نے سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ چونکہ اس معاملے میں شدید رد عمل کا اندیشہ ہے اور ان کے اہل خانہ کو خطرات لاحق ہیں، لہذا اس معاملے کو چنڈی گڑھ کی عدالت میں منتقل کر دیا جائے۔ ان کے وکیل نے بھی خدشات کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق ہمیں اندیشہ ہے کہ عدالتی کارروائی پرامن نہیں ہو پائے گی۔ اس معاملے کی سماعت پیر کے روز شروع ہوئی۔ اس کیس میں 8 ملزمین ہیں جن میں 2 پولیس افسران، 1 سابق ریونیو افسر اور 1 نابالغ ہے۔ عدالت عظمیٰ نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ 27 اپریل تک اپنا جواب داخل کرے۔ دنی اسنا متاثرہ خاندان کی وکیل دیپیکا سنگھ راجاوت نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور اس کیس کو ہاتھ میں لینے کی وجہ سے ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے خبر رساں ایجنسی ANI سے بات کرتے ہوئے اندیشہ ظاہر کیا کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں ہندو مخالف قرار دے دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس کیس کے تمام ملزمان ہندو ہیں۔ کٹھوا کے ہندو عوام اور وکلا ہندو ایکتا منچ نامی ایک تنظیم کے تحت ملزموں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، جبکہ دارالحکومت دہلی سمیت ملک کے دیگر متعدد مقامات پر ملزموں کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے اس واقعہ کو خوفناک قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مجرموں کو سزا ملے گی۔ انسانی حقوق کے کارکنوں، سول سوسائٹی اور سیلیبریٹیز کی جانب سے بھی مجرموں کو سخت ترین سزا کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اخلاقی طور پر صدر رہنے کے قابل نہیں ہے اور یہ کہ اس بات کا کچھ ثبوت موجود ہے کہ ٹرمپ نے انصاف میں رکاوٹ پیدا کی۔ ایزابیلا چاوچولی کی ایک رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
کومی نے یہ تبصرہ ABC News کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کیا جو اتوار کو دیر گئے نشر کیا گیا۔ یہ انٹرویو جارج اسٹافانوپولس نے کیا۔ انٹرویو جیمز کومی کی اس کتاب کی اشاعت سے پہلے نشر کیا گیا ہے جس میں انہوں نے امریکہ کے 2016 کے صدارتی انتخاب اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن کے پرائیویٹ ای میل سرور کے استعمال اور روس کی مداخلت کے الزام کے بارے میں ان کی تفتیش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں گزشتہ سال ان کی برطرفی سے پہلے صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی نجی بات چیت کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ جارج اسٹافانوپولس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے لکھا ہے کہ صدر نے سچ کے منافی غیر اخلاقی طرز عمل اپنایا ہے، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کے لیے اہل نہیں ہیں؟ اس پر جیمس کومی نے جواب دیا کہ صدر کو لحاظ سے کام لینا چاہیے اور ان اقدار پر کاربند رہنا چاہیے جو اس ملک کی بنیاد ہیں، اس میں سب سے بڑی بات سچائی ہے، یہ صدر ایسا کرنے کے قابل نہیں، اخلاقی طور سے وہ صدارت کے لائق نہیں۔ یہ الفاظ تھے جیمس کومی کے۔ اس انٹرویو سے چند گھنٹے پہلے صدر ٹرمپ نے کومی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا، یہ ناقابل یقین ہے کہ جیمس کومی یہ کہتے ہیں کہ عوامی جائزہ جس میں ہیلری آگے تھیں کلنٹن کی ای میل کے بارے میں تفتیش سے نمٹنے کا سبب بنا۔ دوسرے الفاظ میں وہ اس بنیاد پر فیصلے کر رہے تھے کہ ہیلری جیت جائیں گی اور انہیں نوکری چاہیے تھی۔ اپنی کتاب میں کومی نے ٹرمپ کو ایک مافیا باس کے مترادف قرار دیا ہے اور ان کی صدارت کو جنگل کی آگ سے تعبیر کیا ہے۔ کومی کی کتاب اے ہائر لوائلٹی منگل کے دن شائع ہوگی اور ابھی سے اس کی سخت مانگ ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
سابق امریکی صدر کی اہلیہ اور دوسرے صدر کی والدہ باربرا بش کی حالت خراب ہونے کے باعث ان کے مزید علاج کے بجائے انہیں سکون فراہم کرنے کے لیے کمفرٹ کیئر میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایزابیلا کاوچولی کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
باربرا بش کے شوہر سابق صدر جارج ڈبلیو بش کے دفتر کا کہنا ہے، اتوار کو خاندان اور ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ 92 سالہ سابق خاتون اول کے اسپتالوں میں داخل کرانے کے بجائے آرام اور سکون فراہم کرنے کے لیے کمفرٹ کیئر میں رکھا جائے۔ بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ان کا ان دنوں کیا علاج ہو رہا تھا۔ ان کے گرد خاندان کے لوگ کھڑے تھے جو ان کا بے حد احترام کرتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں، خصوصی طور پر ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ صاف گو اور بے باک باربرا بش 1979 سے 1993 کے دوران جب ان کے شوہر ملک کے 41ویں صدر تھے، خاتون اول تھیں۔ باربرا بش امریکہ کے 43ویں صدر جارج ڈبلیو بش اور فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بش کی والدہ ہیں۔ وہ ملک کی ان دو خواتین اول میں سے ایک ہیں جو امریکی صدر کی والدہ بھی تھیں۔ دوسری خاتون اول کا نام ایبیگل ایڈم تھا، جو کہ ملک کے دوسرے صدر جان ایڈم کی اہلیہ اور ملک کے چھٹے صدر جان کوئنسی ایڈم کی والدہ تھیں۔ بش کی شادی 6 جون 1945 میں ہوئی تھی۔ ان کے 6 بچے ہیں۔ امریکی تاریخ میں ان کی شادی سب سے طویل عرصہ تک جاری رہنے والی شادی تھی۔ عوامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو باربرا بش ہمیشہ اپنے شوہر اور بچوں کی پرجوش وکالت کرتی رہی ہیں۔ حال ہی میں 2016 میں انہوں نے اپنے بیٹے جیب بش کے لیے انتخابی مہم چلائی، جو امریکی صدارتی منصب کے امیدوار تھے۔ خاتون اول کے طور پر انہوں نے اپنی توجہ خواندگی پر مرکوز رکھی اور مطالعہ کی کئی تنظیموں کے رکن رہیں۔ انہوں نے ایک دہائی قبل پورے امریکہ میں، خصوصی طور پر بچوں میں مطالعہ کے رجحانات کے فروغ کے لیے باربرا بش فاؤنڈیشن قائم کی۔ باربرا پیرس بش 8 جون 1925 کو نیو یارک میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد میک کال اور ریڈ بک میگزین کے پبلشر تھے۔ وہ کئی کتابوں کے مصنفہ بھی تھیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس سیکرٹری سارا ہکابی نے اتوار کی شام اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر اور خاتون اول کی دعائیں ایسے وقت میں بش خاندان کے ساتھ ہیں۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سعودی عرب کے شہر دہران میں عرب لیگ کا 29ویں سالانہ سربراہ اجلاس ہوا، جس میں علاقے کی کئی ریاستوں میں بحران پر غور کیا گیا۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
اردن کے شاہ عبداللہ نے اجلاس کے آغاز میں مختصراً ان اہم مسائل کا ذکر کیا جن کا عرب خطے کو سامنا ہے۔ اس کے بعد 29ویں سالانہ اجلاس کی صدارت کی ذمہ داری سرکاری طور پر سعودی شاہ سلمان کے سپرد کی، جو اس سال کے میزبان تھے۔ شاہ سلمان نے یروشلم کے مسئلے پر بات کی، جو سربراہ اجلاس کے ایجنڈے میں سر فہرست تھا، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عرب ملکوں کے امور میں ایران مداخلت کر رہا ہے۔ انہوں نے یمن کے حوثی باغیوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں ایران کی حمایت حاصل ہے اور وہ یمنی عوام کے مصائب کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مکہ معظمہ سمیت مختلف سعودی شہروں پر 119 میزائل پھینکنے پر حوثیوں کی مذمت کرے۔ عرب لیگ کے سربراہ احمد ابوالغیث نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے پر تنقید کی اور شام کی صورتحال پر غم و غصے کا اظہار کیا. احمد ابو القیس نے کہا کہ عربوں کا مرکزی مقصد فلسطین ہے اور اسے امریکہ کے غیر قانونی فیصلے سے شدید دھچکا لگا ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کو متحد کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں لیکن وہ خود بھی تقسیم ہیں. عرب لیگ کے سربراہ نے شام میں انتظامیہ کی ناکامی اور ریاست کی تباہی پر شامی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اپنوں پرایوں سب کے میزائل شامی عوام پر گر رہے ہیں. مصر کے صدر جنرل عبد الفتح سیسی نے شکوہ کیا کہ عرب ریاستیں اپنے وجود کے خلاف بڑی سازشوں کا سامنا کر رہی ہیں اور اپنی آزادی کے بعد پہلی بار انہیں تقسیم کیے جانے کا خدشہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ کئی ریاستیں تباہ ہو چکی ہیں اور مزید کئی کے ریاستی ادارے خطرے کا شکار ہیں. انہوں نے بیرونی قوتوں پر زور دیا کہ وہ عرب ریاستوں کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کریں اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرنا بند کریں جو عرب دنیا میں فساد مچا رہی ہیں. فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل پر شدید تنقید کی اور کہا کہ مشرقی یروشلم ہمیشہ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت رہے گا. ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین کی صورتحال پر سینکڑوں قراردادیں پیش کر چکی ہے لیکن بقول ان کے اسرائیل نے سب کو نظر انداز کر دیا اور ایسی ریاست کا برتاؤ کر رہا ہے جو قانون سے بالاتر ہے. عرب رہنماؤں نے خلیجی ملکوں میں جاری کشیدگی پر بحث سے گریز کیا اور مصر قطر تنازع پر بھی بات نہیں کی. گزشتہ جون میں کئی عرب ملکوں نے قطر پر دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کا الزام لگا کر اس کا علاقائی بائیکاٹ کر دیا تھا. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس معاملے پر عوامی سطح کے بجائے بند دروازوں کے پیچھے گفتگو کی گئی. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آئندہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جاپانی وزیراعظم شنزو آبے کے درمیان میٹنگ میں شمالی کوریا کے میزائل اور جاپان کے اغوا شدہ افراد جیسے موضوعات ایجنڈے میں سر فہرست ہوں گے. سفارتی مبصرین کی رائے ٹوکیو سے یوری ناگانو کی رپورٹ میں مدثرہ منظر کی زبانی.
اس ماہ کے شروع میں جاپانی کابینہ کے اعلی وزیر یوشی ہائیڈ سوگا نے ٹرمپ آبے میٹنگ میں اپنے ملک کی ترجیحات بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ شمالی کوریا کے میزائلوں کا معاملہ اور تجارت ایجنڈے پر سر فہرست ہوں گے. ہم توقع کر رہے ہیں کہ بات چیت آزادانہ تجارت کی اہمیت پر ہوگی کیونکہ میٹنگ کے دوران ہماری دلچسپی اسی میں ہے. گزشتہ ماہ ٹرمپ نے جاپان اور دیگر ممالک پر المونیم اور سٹیل کی تجارت پر تعزیریں عائد کی تھیں. ٹوکیو چاہتا ہے کہ یہ تعزیریں ختم کی جائیں. ٹوکیو انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر حاجیمی ایزومی کہتے ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ جاپان ان محصولات کی شکایت کرے اور پھر کسی دو طرفہ معاہدے کی بات ہو. جہاں تک جاپان کا تعلق ہے وہ کسی دو طرفہ معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتا. ایسا کرنا آسان نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان نے حال ہی میں 10 دیگر ممالک کے ساتھ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یا ٹی پی پی کے ایک جامع اور ترقیاتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں. ٹرمپ کو آبے کو کسی دو طرفہ معاہدے پر قائل کرنے میں ناکامی ہو سکتی ہے. البتہ ہو سکتا ہے آبے ٹرمپ کو ٹی پی پی میں دوبارہ شمولیت پر اور زیادہ غور کرنے پر آمادہ کر سکیں. اسی ہفتے ٹرمپ نے ٹی پی پی پر نظر ثانی کا حکم دیا ہے. اس میٹنگ کا دوسرا موضوع شمالی کوریا کا میزائل پروگرام ہے جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ جاپان ٹرمپ کو باور کروائے گا کہ وہ صرف ان دور مار میزائلوں پر نہیں جو امریکہ تک مار کر سکتے ہیں بلکہ ہر طرح کی میزائلوں پر بات کریں. جاپان کے بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ گزشتہ ماہ کم جونگ ان کی چینی لیڈر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیونگ یونگ واشنگٹن کے ساتھ بات چیت سے گھبرا رہا ہے. فارن پالیسی انسٹیٹیوٹ کے صدر کونی ہیکو مائیا کی کہتے ہیں
Eventually, they will conclude that all the diplomatic efforts
are آخر کار ہو سکتا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام سفارتی کوششیں کی جا چکی ہیں اور اب ہو سکتا ہے امریکی شمالی کوریا کے خلاف کوئی ممکنہ سخت اقدام کریں. جاپانی مبصرین کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنا ابھی بہت دور کی بات ہے. حتیٰ کہ اگر ٹرمپ کی میٹنگ ہو بھی جاتی ہے اور اگر شمالی کوریا اپنا ایٹمی پروگرام ختم کرنے پر آمادہ ہو بھی جاتا ہے تو بھی. مایا کی کہتے ہیں
I am sure Mr. Trump must have been informed or convinced by now that the word denuclearization has many meanings. The North Korea's denuclearization, that means it's the North Korean.
अब तक ट्रंप को बता दिया जाना चाहिए या उन्हें ये मान लेना चाहिए कि डी न्यूक्लियराइजेशन या एटमी हथियारों से पाक करने के कई मानी हैं। शिमाली कोरिया को एटमी हथियारों से पाक करने का मतलब है शिमाली कोरिया के मिसाइलों का खात्मा, मगर जजीरा नुमा कोरिया को एटमी हथियारों से पाक करने का मतलब, जिस पर चीन रजामंद हुआ, ये है कि वो बुनियादी तौर पर अमरीका को जजीरा नुमा कोरिया से बाहर निकालना चाहते हैं। बास नाकदीन का कहना है कि आइंदा हफ्ते की इस मीटिंग में जापान माजी में शिमाली कोरिया के हाथों अपने शहरियों के अगवा का मामला जरूर उठाएगा, क्योंकि टोक्यो के लिए ये उतना ही अहम है जितना कि शिमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम का मामला। मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। अमरीका की देही आबादियों और दीगर जगहों पर बिजली चले जाने की सूरत में महफूज वसीले के तौर पर बिजली पैदा करने वाले दस्ती जनरेटर रखे जाते हैं, लेकिन अगर इन मशीनों को लंबे अरसे के लिए चलाया जाए तो ये महंगी पड़ती हैं और फिर इनकी हिफाजत और मुरम्मत वगैरह भी करना पड़ती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के जॉर्ज प्यूटिच का कहना है कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट वर्जीनिया की एक टीम ने कुदरती गैस से चलने वाला एक छोटा सा जनरेटर तैयार किया है जो कि कई बरसों तक इस्तेमाल में रह सकेगा। ये एक सादा सी मशीन है जिसे हाल ही में अमरीका के महकमा तवानाई के जेर एहतमाम मुनक्केदा तवानाई से मुतालिक एक नुमाइश में मुतारिफ कराया गया। ये 1 किलोवाट तक बिजली पैदा कर सकता है जो कि एक आम से घर की तवानाई की बुनियादी जरूरतों के लिए काफी है। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में लीनियर जेनरेटर प्रोजेक्ट नामी मंसूबे की कयादत करने वाले प्रोफेसर परवेज फामूरी का कहना है कि इनका पहला मकसद तो ये है कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो 10 वर्षों तक मुसलसल काम कर सके। प्रोफेसर परवेज कहते हैं,
The other objective is to run on 40% efficiency.
दूसरा मकसद है कि ये कुदरती गैस को बिजली में तब्दील करने के लिए 40% तक इस्तेदाद रखती हो। तीसरा है कि इसकी कीमत $3,000 से कम हो। जैसे जैसे इस 2-स्ट्रोक गैस इंजन का पिस्टन ऊपर नीचे जाता है तो तांबे की तार के कॉइल के आगे पीछे एक मकनातीस मुस्तकिल हरकत करता है जिससे मुतबादिल करंट पैदा होता है। इस इंजन में वो डिब्बा नहीं है जिसमें क्रैंक शाफ्ट होता है और मशीन के निचले हिस्से में बंद की हुई हवा पिस्टन को इसके ऊपरी पोजीशन में धकेलने का काम करती है। प्रोफेसर परवेज का कहना है कि इस जनरेटर को कई दीगर ईंधनों से भी चलाया जा सकता है। प्रोफेसर परवेज कहते हैं,
Not only we ran this on the natural gas, we also ran this on diesel.
हमने ना सिर्फ इसे कुदरती गैस से चलाया है बल्कि हमने इसे डीजल से भी चलाया है, इसलिए ये मुख्तलिफ ईंधनों से चल सकती है। चूंकि इस गैस इंजन से हरारत पैदा होती है इसलिए प्रोफेसर परवेज कहते हैं कि इसे दोहरे मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोफेसर परवेज का कहना है,
बेसिकली विद द कंबाइंड हीट एंड पावर You can put this in your HVAC system.
तवानाई और हरारत के इस इश्तराक को आप अपने HVAC सिस्टम में भी लगा सकते हैं जो कि आपका हीटिंग और एयर कंडीशनिंग का निज़ाम है जिससे हरारत हीटर का काम देगी और साथ ही घर के लिए बिजली भी फराहम हो सकेगी। ये मंसूबा अभी तक तजुर्बाती मरहले में है, लेकिन प्रोफेसर परवेज पामूरी का कहना है कि इसका असली नमूना साल भर तक मार्केट में आ जाएगा। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
शाम में तनाज़े को अब 8वां साल है जो उस वक्त शुरू हुआ था जब इस्लाहात के मुतमन्नी पुरअमन मुजाहरों को बशार अल असद की ज़ालिमाना फौजी ताकत का सामना हुआ था। कत्लेआम नाकाबिले बयान है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हो गए हैं, हज़ारों नामालूम अफराद जेलों में बंद हैं। इंसानी उमूर के लिए अक़वामे मुत्तहदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल और हंगामी इमदाद के राबताकार मार्क लोकॉक ने हाल ही में कहा कि शाम के अंदर بہت سے شہریوں کے لیے گزشتہ چند مہینے بدترین رہے ہیں. اب تک بدترین مقامات میں جو جگہ شامل رہی ہے وہ مشرقی غوطہ ہے، جہاں فروری کے مہینے میں شامی حکومت نے روس کی فضائی مدد سے باغیوں کے قبضے والے آخری گھرے ہوئے علاقوں میں سے ایک کے خلاف بہت بڑا فوجی آپریشن شروع کیا تاکہ وہاں کے مکینوں کو زبردستی زیر کیا جا سکے اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے. یہ حملہ سلامتی کونسل میں 24 فروری کو اتفاق رائے سے منظور کی جانے والی قرارداد کے باوجود شروع کیا گیا. قرارداد میں پورے شام میں 30 دنوں کی جنگ بندی کے لیے کہا گیا تھا تاکہ بیمار اور فاقہ زدہ شہریوں تک انسانی امداد اور طبی سہولت پہنچ سکے. اقوام متحدہ میں امریکہ کے مستقل نمائندہ نکی ہیلی نے 27 مارچ کو سلامتی کونسل کو بتایا کہ تاریخ شام کے لوگوں کے مصائب کو کم کرنے میں اس کونسل کی افادیت کا جب فیصلہ کرے گی تو اس کی رائے اچھی نہیں ہوگی. انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ جب سے جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے صرف گزشتہ مہینے بھر میں ہی 1700 شامی شہری ہلاک کیے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ذمہ دار سلامتی کونسل کو فوجی مہم کے دوران جان بوجھ کر انسانی امداد کے قافلوں کو روکنے پر مذمت کرنی چاہیے تھی. ایک ذمہ دار سلامتی کونسل کو اس بات پر غم و غصے کا اظہار بھی کرنا چاہیے تھا کہ ایک فوجی مہم کے دوران کم سے کم 1700 شہری ہلاک ہو گئے، جس کو روکنے کے لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا. انہوں نے کہا، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکے، ہم ایسے اقدامات نہیں کر سکے اس لیے کہ روس سلامتی کونسل میں اپنے مستقل نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی قسم کی معمولی نکتہ چینی سے بھی اعتراض کرتا رہا تاکہ اپنے اتحادی بشار الاسد کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، اور ہم اقدامات کرنے سے قاصر رہے اس لیے کہ جنگ بندی کے لیے ہماری اپیلوں کا اسد، روس اور ایران جس طرح تمسخر اڑا رہے تھے اس پر اس کونسل کے بہت سے ارکان نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی. سفیر ہیلی نے کہا کہ اس کونسل کے ہر رکن کے لیے یہ شرم کا مقام ہے، اور یہ اس بات کا سبق ہے کہ جب اس بات کی بجائے کہ سچ کیا ہے ہم اتحاد کے وقتی اظہار پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. جو لوگ اس کے برعکس سوچتے ہیں، مشرقی غوطہ کے لوگ ان سے جواب طلب کرنے کے مستحق ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
ایک ضروری اعلان سن لیجیے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں. پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے سننے والوں کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس پیر 9 اپریل 2018 سے پاکستان کے وقت کے مطابق ہر روز رات 10 اور 11 بجے خبروں کا ایک بلٹن شروع کر رہی ہے. اس 5 منٹ کے بلٹن کو ہمارے سامعین سن سکیں گے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور دنیا بھر میں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. ہمارے نشریاتی سلسلے میں ایک اور تبدیلی کے تحت پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 سے 9:30 بجے تک نشر ہونے والے ہمارے موجودہ پروگراموں کا دورانیہ بڑھا کر رات 10 بجے تک کیا جا رہا ہے. اعلان ختم ہوا. Thank you.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 5 منٹ کے ایک اور بلٹن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔